بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیش خدمت ہے صدر مؤسس مرکزی انجمن قدام القرآن بانی تنظیم اسلامی اور داعی تحریک خلافت پاکستان محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب سے دروس احادیث کے ضمن میں اربعین نووی کی دو احادیث. ان احادیث کا عنوان ہے خطاء النسیان اور جبر و اکراہ کی معافی اور دنیا کی بے ثباتی. سماعت فرمائیے.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في اخر سوره البقره: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لا يكلف الله نفسا الا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمين. فقال عز وجل كما ورد في سورة النحل: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدره فعليه غضب من الله ولهم عذاب عظيم. فقال عز وجل كما ورد في سورة الرعد: وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. وقال جل وعلا كما ورد في سورة العنكبوت: وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. صدق الله العظيم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطاء والنسيان وما استكرهوا عليه. حديث حسن رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم منكبيه فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. رواه الإمام البخاري رحمه الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمين يا رب العالمين. اللہ کے فضل و کرم سے ہم اربعین نووی کے اختتام تک پہنچ گئے ہیں. انتالیسویں اور چالیسویں حدیثیں میں نے آپ کو سنائی ہیں. یہ اگرچہ چھوٹی ہے اب جو حجم کے اعتبار سے، اگرچہ معنی کے اعتبار سے تو کوزے میں دریا بن گئے، لیکن چونکہ اب جو حجم کے اعتبار سے چھوٹی ہیں تو گمان یہ ہے اللہ عالم کہ ہم آج ایک جلسے میں ان دونوں کو پڑھ لیں گے. پہلی حدیث ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے، ان رسول اللہ قال، حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم: ان اللہ تجاوز لی عن امتی الخطاء والنسیان، اللہ تعالی نے میری خاطر میری امت سے خطا اور نسیان بھول چوک اس سے مواخذہ اٹھا لیا. بھول چوک پر کوئی مواخذہ نہیں، کوئی محاسبہ نہیں، کوئی سزا نہیں. اور بس کپڑے ہوں والے اور جس پر انہیں مجبور کر دیا گیا, ایک مجبوری کی حالت میں, اضطرار کی حالت میں اگر کوئی غلط کام ہو جائے تو اس کو بھی اللہ معاف کر دے گا, اس پر کوئی معافی نہیں ہوگا, کوئی محاسبہ. اس زمن میں نے جو آیت پڑھی تھی بڑی عظیم آیات میں سے قرآن مجید کی, سورہ بقرہ کی آخری آیت. اس آیت میں پہلے سے ایک بہت بڑی خوشخبری ہے اور یہ قرآن مجید میں کئی دفعہ آیا ہے, یہ مضمون لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ تعالیٰ ذمہ دار نہیں ٹھہرائے گا کسی بھی جان کو مگر اس کی وسعت کے مطابق, یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں سب کا حساب برابر نہیں ہوگا, حساب ہوگا اس صلاحیت, اس قدرت, اس طاقت کے حساب سے جو اللہ نے اسے دی ہے. اگر کسی بھی وسعت کم ہے محاسبہ بھی ہلکا ہوگا, اگر وسعت زیادہ ہے, صلاحیت زیادہ ہے, ذہانت زیادہ ہے, جسمانی قدرت زیادہ ہے, قوت زیادہ ہے, تو اتنا ہی سب حساب ہو. یہ بہت بڑی خوشخبری ہے, یعنی وہ جو دنیا کا قانون ہوتا ہے وہ یہ نہیں دیکھتا, اس نے چوری کی ہے سزا ملے گی, اب کس حال میں چوری کی ہے, کیا کیا ہے, کیا مجبوری تھی, دنیا کا قانون نہیں دیکھ سکتا ہے. اللہ کا معاملہ یہ نہیں, ہر شخص کو جو بھی اس کے اندر وسعت ہے اور وہ اللہ جانتا ہے. کسی شخص نے صرف 20 سیر بوجھ اٹھانے کی اللہ نے قوت رکھی تھی, اس نے 15 سیر بھی اٹھا لیا تو اللہ کامیاب قرار دے دے گا, اور جس نے من بھر کی صلاحیت رکھی تھی اس نے 20 سیر بھی اٹھا لیا تو ناکام ہو گیا. تو گویا کہ یہاں کوئی فلیٹ ویٹ نہیں ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, کوئی جان بھی ذمہ دار نہیں ٹھہرائی جائے گی, مکلف نہیں ٹھہرائی جائے گی مگر اس کی وسعت کے مطابق. البتہ یہاں ایک شیطانی وسوسہ آ رہا ہے, آدمی دین کے معاملے میں یہ کہتے ہیں بری ہو جاتا میرے اندر تو صلاحیت نہیں ہے, یہ دھوکا ہوگا, دیکھنا ہوگا یہ دنیا میں کتنی صلاحیت ظاہر ہو رہی ہے. اگر صلاحیت نہیں ہے تو دنیا میں بھی کامیابی نہیں ہونی چاہیے, دنیا میں تو آپ آگے سے آگے جانا ہے, اور دین کے لیے یہ کہتے ہیں میرے اندر صلاحیت نہیں, یہ دھوکا ہے. اللہ جانتا ہے اس میں کتنی صلاحیت ہے, اس کے حساب سے ہوگا معاملہ. اپنی انسانی حد تک آدمی کر گزرے بس اللہ تعالیٰ کے, اللہ کو معلوم ہے حساب کتنا ہے, کتنا لینا ہے, کیا ہم نے دیا تھا, کتنی قوت, کتنی ذہانت, کتنی صلاحیت یہ ہم نے دی تھی. لیکن اس شیطان کے دھوکے میں نہیں آنا چاہیے, بلکہ یہ دیکھا جائے گا اگر آپ دنیا میں کامیاب ہیں, آپ کی تجارت میرے پروان چڑھ رہی ہے, پھل پھول رہی ہے, یا اور آپ اپنے اپنے پیشے کے اندر ترقی کر رہے ہیں دن ب دن دن ب دن دن ب دن, تو ظاہر بات ہے صلاحیت ہے. اب اپنے آپ کو بری ٹھہرا دینا یہ کہہ کر کہ میرے اندر تو صلاحیت نہیں ہے, یہ غلط ہے, یہ دھوکا ہے, یہ نفس کا دھوکا ہے, شیطان کا دھوکا ہے. کہاں قاعدہ آپ نے جگہ یہی ہے, لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت. یہ لہا اور علیہا یہ میں نے بعض بارہ آپ کو بتایا ہے کہ لام آتا ہے تو کسی کے حق میں جانے والی بات, اور علی آ جائے تو کسی کے خلاف جانے والی بات. القرآن حجت لکا اور علیہا, قرآن یا تو حجت اور دلیل تمہارے حق میں یا تمہارے خلاف, اس پر چلو گے, اس پر عمل کرو گے, وہ تمہارے حق میں گواہی دینے والا ہوگا, اللہ سے سفارش کرے گا تمہاری, اور اگر تم اس کے خلاف کرو گے تو وہ حجت بن جائے گا, دیکھو یہ تم نے ہم نے بتا دیا تھا کہ تمہیں, اب وہ تمہارے خلاف نہیں بن جائے گا. القرآن حجت لکا او علیہ, یہی بات یہاں فرمائی, لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت. ہر نفس کے لیے, ہر جان کے لیے ہے وہی کچھ جو اس نے کمائی کی ہے, اور اسی پر وبال آئے گا اس کا جس کی کہ اس نے گناہ کی کمائی کی. یعنی یہ کہ لا تزر والدۃ وزر اخرى, کوئی اور کسی اور کا بول نہیں اٹھا سکے گا, نہ باپ بیٹے کا بوجھ اٹھا سکے گا تو بیٹا باپ کا, نہ شوہر بیوی کا, نہ بیوی شوہر کا, ہر ایک کو اپنا بوجھ خود اٹھا دو. لا تزر وازر فضل اللہ لائک اللہ صلی اللہ رسول اللہ صحا نہا ما کسبت والے ہا مت کسبت. اب اس کے بعد ایک دعا تلقین کی گئی, ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا, اے رب ہمارے ہمارا مواخذہ مت کیجیے اس پر اگر ہم بھول جائیں یا خطا ہو جائے. خطا کسے کہتے ہیں؟ بھول جانے تو بازوں کی بات ہے, خطا اسے کہتے ہیں کہ ایک آپ نشانہ لگا رہے تھے, نشانہ خطا ہو گیا. آپ نے تو نشانہ لگایا ہے لیکن وہ خطا ہو گیا, تو جو خطا ہو جائے اے اللہ اس پر ہم سے معاف کر دے. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا, ربنا ولا تحمل علينا اثما كما حملته على الذين من قبلنا, اور اللہ ہم پر مت ڈالیو وہ بوجھ جو تو نے ہم سے پہلوں پر ڈالا. اب یہاں اصل میں اشارہ ہے کہ شریعت موسی بہت سخت تھی, شریعت محمدی کو بہت آسان کیا گیا. شریعت موسی میں ہمیں معلوم ہے روزہ رات کو سوئے پہ شروع, کوئی شریعت نہیں ہے, روزہ شروع ہو گیا, اب اگلی غروب تک روزہ چلے گا. ہمارے لیے یہ ہے کہ سیدھی ہے, طلوع فجر سے پہلے پہلے کھاؤ پیو, ان کے لیے سختی تھی, یوم سب مطلق حرام, کوئی کام نہیں کر سکتے دنیا پر پورے دن تک, جمعے کی رات سے شروع ہو کر اور پھر ہفتے کے غروب تک 24 گھنٹے کا سب ختم. اور جو لوگ یہودی آج بھی جو پریکٹسنگ یہودی ہے وہ استراحت کرتے ہیں, اپنے ٹیلی فون بھی ڈسکنیکٹ کر دیتے ہیں, کچھ بالکل نہ ٹیلی فون سنیں گے نہ ٹیلی فون کریں گے, کوئی کام دنیا نہ کوئی کام, بس عبادت کرو, تورات پڑھو, وہ جو بھی اور کوئی ان کے یہاں عبادت کا طریقہ ہے نوافل ادا کرو, بس یہ کوئی خاص مزہ. اور ایک لیلا کر کے اصحاب الصف نے آپ کو معلوم ہے سورہ آراف میں آیا ہے, تو جو لیلا کیا تھا اس میں بڑا سخت عذاب آیا, انہیں بندروں کی شکل میں بنا دیا, کونو قردۃ خاسئین, ان کی شکلیں بدل دی. بس اس لیے شریعت موسوی بہت سخت تھی, شریعت محمدی نے آسانیاں کی, اور اصول بھی حضور نے فرمایا یسر ولا تعسر, میں لوگوں کے لیے آسانی پیدا کیا کرو, سختی نہ کیا کرو. عام طور پر ہمارے ہاں علماء کا رویہ کیا ہے, آپ کو تو سخت سے سخت بات کا فتویٰ دیں گے, اور خود انہیں معلوم ہے کتاب الحیل کس طرح ہیلے سے بچا جا سکتا ہے, خود ہیلوں پر عمل کریں. یہ عام کر ہونا یہ چاہیے کہ آپ اپنے لیے زیادہ سے زیادہ سختی کر لیں, دوسروں کے لیے آسانی, جو بھی شریعت کے اندر وہ گنجائش نکال سکتے ہیں وہ نکال کر دکھائیں. یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر, اللہ سے تمہارے ساتھ آسانی چاہتا سختی نہیں چاہتا. یہ بھی روزے کے حکم کے سلسلے کا یہ الفاظ آئے سورہ بقرہ کے. تو اب یہاں دو لفظ قابل غور ہے, اس کو کہتے ہیں اصل میں اس بوجھ کو جس کو اٹھا کر چلنا دوبھر ہو جائے, اور حمل کہتے ہیں اس کو جس کو لے کر چلا جا سکے. حمل بوجھ وہ بھی حمل ہے, حمال یہ جو پلے دار کہلاتے ہیں, حمال بوجھ اٹھا کر چل رہے ہیں, بوجھ اتنا ہو کہ ان کی طاقت سے باہر تو وہ اس میں وَيَذَرُ عَنْهُمْ إِثْمَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ, حضور کی شان جو آئی ہے سورہ آراف میں وہ یہ بھی ہے کہ وہ جو ان کے اوپر اثر لاد دیے گئے ہوں گے ان سے انہیں نجات دے گا, اور جو طوق ان کے گلے میں ڈال دیے گئے ہوں ان سے بھی نجات دے گا. یہود کا معاملہ کیا تھا, ایک تو اصلم بھی شریعت سختی اور سختی پر سختی اور سختی پر سختی, تو لوگوں پر وہ بوجھ ناقابل برداشت ہو. شریعت محمد نے آ کر وہ بوجھ کو اتارے, نرمی پیدا. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا, ربنا ولا تحمل علينا اثما كما حملته على الذين من قبلنا, ایسا اسم ہم کرنا ڈالتے, ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به, اور پھر وہی بات دوبارہ, ہم پر ایسا بوجھ بھی نہ ڈالیو کہ جس کی ہمارے اندر طاقت نہ, واف عنا, ہمیں معاف نہ کریں, واغفر لنا, ہمارے گناہوں کی پردہ پوشی فرما، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا ارحم الراحمین فرما، انت مولا تو ہمارا مولا ہے، فانصرنا علی القوم الکافرین، اور ہماری مدد کر کافروں کے مقابلے، جس میں اشارہ ہو گیا کہ کفر کے خلاف جن کے جوڑ تم پر فرق ہے، اگر تم نہیں کرتے تب تو تم فرق کے تعریف ہو گئے. ہاں یہ ہے کہ اگر تم کر رہے ہو تو اللہ کی مدد بھی آئے گی. منصور آگے قوم کا اب اس میں دیکھ لیجیے، یہ جو حدیث میں نے پڑھی ہے اسی کے مطابق میں نے پڑھی، ان اللہ تجاوز بھی ان امتی الخطا والنسیان، پہلی بات تو وہ جس کی وضاحت ہو گئی، لیکن اس میں بہت قلم بات کیا ہے، تجاوز بھی ان امتی، میرے خاطر میرے لیے اللہ نے یہ رعایت کی ہے میری امت کے لیے. اس سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ حضور کے سب سے صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ تجاوز لی عن امت، میری امت سے اللہ تعالی نے تجاوز فرما دیا ہے، یعنی کوئی معاقبہ نہیں ہوگا، کوئی مخاطبہ نہیں ہوگا، کوئی سزا نہیں ہوگی، خطا سے اور نسیان سے. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، خطا ہو جائے اس سے تو پہلا معاف فرما، اور ہم انہیں بھول گئے ہو تو بھی اللہ معاف کرنا. اب کسی کی ظاہر و بس تم سے ہوا رہے اور وہ چیز اس پر کہ ان کو مجبور کر دیا گیا. اب یہ جبر دو طرح کا ہو سکتا ہے، ایک جبر خارجی ہے، ایک جبر داخلی ہے. خارجی تو یہ ہے کہ کوئی شخص آپ کو قتل کرنے پر صلاح ہوا کہ لاؤ کو کرو ورنہ میں تمہیں قتل کرتا ہوں. اب جان بچانے کے لیے کل میں تمہیں کہہ دیا جائے اس کی اجازت ہے. چنانچہ یہ اہم واقعہ ہے کہ تین افراد پر خاندان جو ہے مشتمل تھا، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عمار بیٹے تھے، یہ دو ماں باپ تھے سمیہ اور یاسر، اور اس کا قصہ اصل میں یہ ہے کہ یاسر تھے یمن کے رہنے والے، انہیں خواب میں بشارت ہوئی تھی کہ نبی آخر الزمان کا ظہور ہونے والا ہے مکے کے سلسلے میں، تو وہ وہاں سے آ گئے تھے. اچھا اب وہاں مکے کا فائدہ یہ تھا، یا تو وہ قرشی رہ سکتا ہے، یا قرشی کا غلام، یا قرشی کا حلیف. آپ کسی بڑے سردار قرشی سردار کے حلیف بن جائیں، اس کی پروٹیکشن میں آ گیا رہ سکتے مکے، وہ ذمہ دار ہوگا اپنا. جیسے آج کل مثال دے رہا ہوں کہ آپ جا کر کوئی کاروبار کرنا چاہیں سعودی عرب میں، تو وہاں ان کا جو ہے ایک سعودی جو ہے وہ لازمت آپ کا کفیل ہوگا، اس کے ساتھ نکل کرے گا. فائدہ کیا ہے؟ کاروبار کرتا ہے کوئی جا کر ہندوستانی پاکستانی، مزے کرتا ہے وہ سعودی، محنت اس کی ہے اور کمائی کے اندر سے ملائی ہونے جاتا ہے. سر یہ تو بالکل ناانصافی ہے، لیکن یہ جو فائدہ تھا، اور یہ بھی حالت کفر کا تھا، ابھی اسلام کا جو ہے وہ ظہور نہیں ہوا، حضور کی جو ابھی بے شک نہیں ہوئی. تو ابو جہل کا ایک چچا تھا، ایک آدمی تھا، اس کی کفالت میں یا اس کی حمایت میں اس کی وہ آگے حلیف بن گئے. اسی کی ایک لونڈی سے سمیا، اس کی جان سے اسے شادی کر دی، اب یہ میاں بابی ہوئے میاں، اور اسے اللہ نے اولاد دی حضرت عمار. اب وہ سب فوت ہو گیا، تو لہذا گویا کہ وراثتن منتقل ہو گئی، ان کے اوپر جو اختیار تھا اس کو حلیف کو وہ ابو جہل کو ہو گیا. یہ بدترین دشمن، وہ یاسر تو آیا ہی تھا یمن سے چل کر نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی خوشخبری خواب میں دیکھ کر. اب وہاں پر یہ ان پر جو پھر پہاڑ توڑے ہیں ظلم اور ستم کے، ابو جہل نے پرسیکیوشن کی انتہا کی، کس حد تک، بس اس کا تذکرہ کرنے میں وقت زیادہ لگ جائے گا. اب مار کو تو باندھ دیا ایک درخت کے ساتھ، اس کے تنے کے ساتھ، سکون تھا ایسا تھا، اور اس کو اس کے نگاہوں کے سامنے ماں کو جو برہنہ کیا، اور ماں کو جس طرح سے یہاں کچوں کا لگایا، یہاں کچھ کیا، یہاں وہ کیا، بھاگا جاؤ کہہ دو، یہاں تک کہ اس کے ہاتھ میں بت تھا, اس بت کو کہہ دو ایک دفعہ کہ ہاں یہ بھی کوئی شے ہے, اس میں بھی کوئی حقیقت ہے. حضرت سمیہ نے تھوک دیا اس میں, پھر اس نے برچہ مارا ہے حضرت سمیہ کی شلگاہ میں اور ہلاک دیا. یہی معاملہ یاسر کا ہوا, ان کو اس طرح ہلاک کیا, چار کھانڈ اونٹ لے کر ان کے رسے کے ساتھ, ایک کے ساتھ ایک ہاتھ, دوسرے کے ساتھ دوسرا ہاتھ, تیسرے کے ساتھ ایک کان, چوتھے کے ساتھ دوسری کان, یہ باندھ دیا اور پھر اونٹوں کو دوڑایا تھا جسم کے پاس. یہ دونوں ثابت قدم رہے, موت کو سینے سے لگا لیا, کلمہ کفر نہیں کہا. عمار نوجوان اس سے برداشت نہیں ہوا, اس نے کہہ کے گال بچا لی. اب اس میں پشے مانی تاری ہوئی, یہ میں کیا کر بیٹھا, اور اپنے آپ کو سکون سے باندھ لیا اور کہا کہ اب تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ کر مجھے کھولیں گے, یہاں سے میں کھلوں گا ورنہ میں یہی جان لے سکوں. اس پر حضور آئے اپنے دست مبارک سے اس کو لا کے, ٹھیک ہے مار, وہ اور مقابلے تمہارے ماں باپ لے گئے, لیکن جس کی بھی اجازت ہے جان بچانے کے لیے, وہ مسک رہ جس پر اس درجے جو ہے جبر کیا گیا تو کلمہ وہ خود کہہ کر قوم انسان کی جان بچا سکتا, جائے تم نے بھی جو کام کیا یہ رخصت ہے, جن میں رخصت نہیں ہے اور دین میں عظیمت بھی ہے. عظیمت والے جو ہیں وہ تو روشن چراغ بن جاتے ہیں, ان کی پیروی کرتے ہیں لوگ, ان کے تذکرے سے دلوں کے اندر جو ہے ایمانی جذبات ابھرتے ہیں. رخصت والے بھی باہر یہ جانتے ہیں, اس لیے ان کو کوئی الزام نہیں. تو وہ آیت بھی میں نے آپ کو سنائی تھی, من کفر باللہ من بعد ایمانہ, جس کسی نے کفر کیا اللہ کے ساتھ ایمان لانے کے بعد, الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان, سوائے اس کے کہ جسے مجبور کر دیا گیا ہو لیکن اس کا دل ایمان پر برقرار ہو, دل میں کفر نہیں آیا, اکرہ مجبور کر دیا گیا, ولیکن من شرح بالکفر صدرہ, اس کو تو مستثنی کر دیا جس کو مجبور کر دیا گیا ہے, من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان, یا زیادہ ہو گیا, لیکن وہ ولیکن من شرح بالکفر صدرہ فعلیہ غضب من اللہ, تو جس کو انشراح صدر کے ساتھ اس نے کور کیا ہے وہ یا کہ مرتد ہوا ہے, جاگ بوجھ کر ہوا ہے, اپنی مرضی سے ہوا ہے, اپنی چوائس سے ہوا ہے, اس پر اللہ سے غضب ہوگا اور اس کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. یہ ہے استقرار, کسی کو مجبور کر دے گا کسی کی حل کس درجے ہو جائے جان بچانے کے لیے, ایک کلمہ کفر کے زندگی کی اجازت ہے. اسی طریقے سے اب یہ داخلی, یہ تو خارجی ہوا کہ وہ جہر جتا رہا ہے, مار رہا ہے, جان سے ڈرتا ہے, جان بچانے کے لیے خدمت کفر کے لیے, ایک داخلی ہے, کھانے کو کچھ نہیں, بھوک سے مر رہا ہے انسان, یہ استراب. چنانچہ چار مرتبہ قرآن مجید میں پانچ مرتبہ یہ الفاظ آئے ہیں, اور میں سن رہا ہوں میرا باغ جگہ آج مسئلہ اس میں, یہ چیزیں حرام ہیں, سور حرام ہے, خون حرام ہے, اور جو بھی غیر اللہ کے نام پر جس کو ذبح کیا گیا وہ حرام ہے. ہاں لیکن کوئی اضطرار میں آ گیا ہو, مجبوری مر رہا ہو, تو پھر وہ سور بھی کھا سکتا, مردار بھی کھا سکتا, اس سے جان دیتا, لیکن دو شخصوں کے ساتھ, لا باغی ولا عادی, لیکن یہ کہ اس نے نہ تو صرف جان بچانے کی حد تک کھائے سے زیادہ نہ کھائے, یہ نہیں کہ اس کی نظروں کی پڑ گئی کھائے جا رہے ہیں, نہیں, جان بچانے ولا عادی, نہ اسی کو طلب اس کے اندر ہو, طلب نہیں ہے, مجبورا جان بچانے کے لیے سور کھایا جا سکتا ہے, مردار کھایا جا سکتا ہے, یہ بھی وہی کراہت, اور میں نے سن رہا ہوں بات والا آج, لہٰذا ہمارے یہاں فقہ اپنے اصولوں میں سے ہے, ضرورات و کبھی محضورات, جہاں مجبوریاں ہو گئی ہوں وہاں جو چیزیں ممنوع ہیں ان کی بھی اجازت دی جاتی ہے, لیکن وہ اضطرار کی شکل ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ بس فرض آسانی دیکھ لیں، ذرا سی مشکل آئی تو یہ کیا کریں، ہم کاروبار نہیں بڑھا سکتے جب تک خود ہی کاروبار نہ کریں، یہ نہیں ہے. ہاں بھوک سے مر رہے ہو، کوئی ذریعہ ہے نہیں، کوئی بات نہیں، ممکن نہیں، تو حرام شہ بھی حلال ہو جائے. تجاوز لی عن امتی الخطا والنسیان وما استکرہوا علیہ، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اس امت پر، امت محمد رسول اللہ علیہ وسلم، اور یہ صدقہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ حدیث حسن ہے، اسے ابن ماجہ اور بحقی رحمہ اللہ نے روایت کیا. اب اگلی، وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال، حضرت عبداللہ ابن عمر سے پہلی روایت تھی، عبداللہ ابن عباس سے، عباس کے بیٹے عبداللہ، جن کو حضور نے، جن کے بارے میں دعا کی تھی، اے اللہ اس نوجوان کو اللہ فقہ فی الدین وعلمہ التعلیم، اے اللہ اس نوجوان کو دین کا فہم اور دین کی تفقہ عطا ہوگا، اور قرآن کی تعلیم تفسیر، تفسیر تو ہوتی ہے ایک ایک لفظ کے معنی یہ ہے، یہ فنا سے بنا ہے، یہ تفسیر ہے، اور بحثیت مجموعی آیت کا مدعا کیا ہے، یہ تعلیم. تو اللہ فقہ فی الدین وعلمہ التعلیم، اے اللہ اس نوجوان کو اپنے دین کا تفقہ عطا کرتے، فہم کرتے، اور خاص طور پر قرآن مجید کے معانی اور مطالب کے لیے سینہ کھول دیں. اب یہ دوسرے عبداللہ ہیں، چار عبادلہ مشہور ہیں صحابہ میں، اور چار نوجوان ہیں، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عباس، اور عبداللہ ابن عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. یہ عمر کے بیٹے ہیں عبداللہ، وہ عباس کے بیٹے ہیں عبداللہ. تو ابن عمر کیا کہتے ہیں، ابن عمر نے بہت زیادہ جو ہے حضور کے اتباع کا جذبہ بے پناہ، چنانچہ جو زیادہ لوگ ذوق رکھتے ہیں حدیث کا، ان کو ایک زیادہ ذہنی مناسبت حضرت عبداللہ ابن عمر کے ساتھ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ذوق ہے اپنے اپنے اس حوالے سے. اب یہ بڑی پیاری حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں، اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمن تبیا، اللہ کے رسول نے مجھے میرے دونوں شانوں سے پکڑ لیا. فقال، اور پھر فرمایا، کن فی الدنیا کانک غریب و عابر سبیل، دیکھو دنیا میں ایسے رہو گویا کہ تم اجنبی ہو، یہ راہ چلتے مسافر، بس اس سے زیادہ دنیا کے ساتھ اگر لو لگا لی تو پھر تباہی ہے، بربادی ہے، یہ راہ گزر ہے، منزل نہیں ہے. راہ گزر میں آدمی تھوڑی دیر کے لیے ہو سکتا ہے آرام کے لیے کہیں بیٹھ جائیں، لگ یہ مثال حضور کا خود بھی، مالی والی دنیا، دیکھو لوگوں میرا دنیا سے کیا سروکار ہے، اور کیا سروکار آپ نے رکھا، جب آپ عرب کے بادشاہ ہو چکے تھے سبھی آپ کے ہاں تو کئی کئی وقت فاقہ ہوتا، مالی والی دنیا، یہ دنیا سے کیا سروکار ہے. انما مثل تراکم للصدر وقعت حجرۃ ثم راح فتركها، میری مثال تو سوار کسی ہے جو تھوڑی دیر کسی درخت کے سائے میں ٹھہرتا ہے آرام کے لیے، پھر وہ اپنا رستہ لیتا ہے، درخت کو چھوڑ دیتا ہے، درخت اسی منزل نہیں ہے، اس کا گھر نہیں ہے، یہ تو عارضی سی، عارضی سا اس کا خیال تھا. انما مثل تراکم، اس سوار کی طرح میری مثال ہے، اللہ تحت شجرۃ، جو کسی درخت کے سائے میں تھوڑی دیر بیٹھتا ہے، ثم راح کو چلا جاتا ہے، وہ ترک رہا اور اس درخت کو چھوڑ دیتا، بھول جاتا کہ میری زندگی کے اندر کوئی درخت بھی آیا تھا. کس حد تک دنیا کے اندر دلچسپی اجازت ہے، اس سے زیادہ ہے تو پھر جب دھوکوں میں پڑے. قرآن مجید نے دنیا کی زندگی کو کہیں کہتا ہے متاع الغرور، کہ دھوکے کا سامان، دھوکے کی شکتی ہے. تو بڑی پیاری نظم یہ اقبال کی ہے، خود ہی قسم میں نہا لا الہ الا اللہ، اسی میں یہ بھی مثلا ہے، کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا، دیکھو تم اس بتائے غرور کے لیے بھاگ دوڑ کر دھوکھا تھا بھائی. کیوں تمہیں یہ آخرت سے غافل کر دیتا ہے. ہاں دنیا آخرت سے غافل نہ کر پائے تو دنیا میں تو برائی گئی. یہ بھی حدیث ہے کہ لن حقیقت الدنیا مزرعۃ الآخرۃ. دنیا کھیت کی ہے آخرت کی. یہاں بو گے تو وہاں کاٹو گے. تو ترک دنیا نہیں ہے اسلام میں. یہ راہ باندھیت والی ہو ترک دنیا یہ اسلام میں نہیں ہے. دنیا کو چھوڑنا کیوں؟ دنیا پر اللہ کے دین کو غالب کر رہا ہے. چھوڑنا کیوں مالی دار؟ تو فرمایا اب دنیا مگر تم آخر آؤ. ہاں اسے سمجھو کہ یہ کھیتی میں یہاں کاٹ کر رہا ہوں اس کا اجر مجھے وہاں ملے گا. یہ صحیح ہو جائے نقطۂ نظر تو دنیا کو بری سے نہیں ہے. سورہ عنکبوت کے آخر میں فرمایا ماضی حیات دنیا اللہ لہو و لعب. کہیں قرآن کہتا متاع بتاؤں قلیل کہیں کہتا متاع الغرور دھوکے کا سامان بہت تھوڑا سامان. سنراج میں فرمایا امن حیات دنیا پھر آخرت اللہ متاع. آخرت کے مقابلے میں دنیا تو بس تھوڑا سا برتنے کا سامان ہے زندگی کے اس تسلسل کو باقی رکھنے کے لیے بس. اور سورہ عنکبوت کی آیت ہے وہ اس معاملے میں نزدیک سب سے اوپر ہے. وبا حاضر حیات دنیا اللہ لہو و لعب. اور نہیں ہے یہ دنیا کی زندگی مگر لہو اور لعب کھیل اور کچھ حظ نفس لہو جسے کہتے ہیں. لعب ہے کھیل اور لہو کے اندر کچھ نہ کچھ سینسول گریٹیفیکیشن آ جاتی ہے. ایک بچہ کھیل رہا ہے اس کے کھیل کے اندر وہ اس کی نفسانیت کو شہوت اس کا وہ دخل نہیں ہے. اس سے ذرا اوپر ہو کر پھر وہاں شہوانیت کا اور وہ سبھی کا لہو ہے لہو لائٹ. تو یہ دنیا کی زندگی تو سوائے لہو اور لائٹ کا کچھ نہیں. وَإِنَّ دَارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ. اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے. لو کانوا یعلمون. کاش کے انہیں معلوم ہوتا. لیکن یہ کہ تم تو دھرتی میں من کو ضرور حیات دنیا ورنہ آخرت خیر اللہ. تم تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو. اصل مسئلہ کیا ہے؟ ایک شخص ٹھیک ہے مذہبی کام بھی کر رہا ہے نماز روزہ بھی ہے. سوال یہ کہ اس کی زندگی کیا سمود دے رہی ہے؟ آخرت کو ترجیح دے رہا ہے یا دنیا کو؟ بہتر بہتر صلاحیت دنیا کے لیے یا آخرت کے لیے؟ اگر یہ بیلنس جو ہے آخرت کے حق میں ہے تو اہمیت ہے مبارکباد. اور اگر دنیا کے حق بل وہ ضرور رہے یاد کر دنیا ایثار کہتے ہیں کسی چیز کو دوسری کو ترجیح دینا. جو ہم اردو میں بولتے ہیں ایثار کرو ایثار یعنی اپنے مفاد پر دوسروں کے مفاد کو مقدم رکھنا. ایثار کے معنی ترجیح. تو فرمایا بل وہ ضرور رہے یاد کر دنیا والا آخرت خیر و آپ. تمہارا اصل روگ کیا ہے؟ تمہاری اصل بیماری کیا ہے؟ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو حالانکہ آخرت باقی رہنے والی بھی اور بہتر بہت بہتر ہے. تو یہ متاع جو ہے دنیا کا متاع کا معاملہ بس اس سے اتنا کر. بعض لوگوں نے اس کی مثال دی ہے بزرگوں نے. یہ دنیا اور تمہارا معاملہ ایک کشتی کا سا ہے. کشتی سمندر میں ہے کوئی حرج نہیں. پانی کشتی میں آ گیا تو تباہی. تمہارے دل میں دنیا نہیں آنی چاہیے. دنیا میں رہو برتو. ابھی جیسا کہ میں نے کہا اب دنیا بھرنا تو آخرا. دنیا تو آخرت کی چھٹی ہے. اب یہ کر کے دنیا کر کے بیٹھ جائے وہ تو کاٹ کر ہی مل رہے. وہاں کیا کون سی فصل کاٹیں گے؟ دنیا میں رہو. بازار سے گزرا ہوں خریدار نہیں. کل فی دنیا کا غریب. اب یہ غریب کا نصیب ہوا عجیب نفس. غریب کسے کہتے ہیں؟ اجنبی. ایک شخص عین مجمعے کے اندر رہتے ہوئے غریب ہو سکتا. اسے کوئی پہچانتا ہی نہ وہ کسی بھی جانتا ہو. کیا کریں غریب. سمجھ لے. اب یہ بھی ہوتا ہے بندہ مومن ایک ایسے ماحول میں رہ رہا ہے کہ اس کے دل کو جو لگن لگی ہوئی ہے کسی کے دل میں آئی نہیں, سب دنیا کسی کے ساتھ ہے, تو یہ اس ماحول میں اجنبی ہو جائے. اور یہی بڑی عظیم حدیث جو ہے, بدا الاسلام غریبا فیعود کما بدا فتوبا للغرباء. اسلام کا آغاز جب ہوا تو اسلام اجنبی تھا, غریب تھا, کیا بات دے رہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, وہ بچاؤں کا تھا. تو اسلام لے آیا تو جب مت مر گئی انو میرے کما آمنت سہا, وہ مناسب نہیں کہتے تھے مدینے کے, جہاں وہ سو کے ایمان لے جیسے بیوقوف نے ایمان سے قبول کیا. یہ تو ایمان لانے کے بعد کسی چیز کی فکر ہی نہیں, نہ دانے کی, نہ بائیں کی, نہ آگے کی, نہ اللہ اللہ کا رسول, اس کا حکم, اس کی راہ میں جہاد. یہ سوچتے ہی نہیں میری بیٹیاں بھی بیٹھی ہیں ان کے ہاتھ پیلے کر رہے ہیں, پیسہ جمع کریں, بیوقوف ہے, سپہار ہے. آج جنہیں آپ کہتے تھریٹک, یہ لفظ سپہار اور یہ بڑے تھریٹک ہے, یہ تو بہت شدت پسند ہے, یہ تو انتہا پسند ہے. یہ سارے الفاظ جو ہیں اسی لفظ کی شرح ہے. ادو منو کما آمن سفا ویزا قیل لہو آمنو کما آمن ناس, جب ان سے کہا جاتا ہے بھلے لوگوں اس طرح ایمان لاؤ جیسے دوسرے لوگ ایمان لائے, ابو بکر ایمان لائے, عمر ایمان لائے, علی ایمان لائے ہیں, عثمان ایمان لائے ہیں, حمزہ ایمان لائے ہیں, تو بھی انہی کے لفظ سے ختم کر چلو. آلو ادو منو کما آمن سفا, حضور نے فرمایا کہ بدا اسلام و غریب اور اسلام کا آغاز جو ہوا ابتدا ہوئی تو اس حالت میں کہ وہ اجنبی تھا. بس یعود و کما بدا, یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے سمجھ لیجیے. سب تین جو لفظ آتا ہے عربی میں حرف, وہ مستقبل قریب کے لیے آتا ہے, بعید کے لیے سوفا آتا ہے, فسوف تعلمون, تمہیں معلوم ہو جائے گا, ابھی تمہارے آنکھوں کے پردے پڑے ہوئے ہیں, فسوف تعلمون, ایک وقت آئے گا کہ وہ تمہاری آنکھوں کے پردے اٹھ جائیں گے, حقیقت تمہارے سامنے منتشر ہو جائے گا. وہ خوف ہے, ابھی مہلت ہے کچھ, ابھی وقت ہے, ابھی وقت کے ظہور میں ابھی کچھ وقت لگے, لیکن سین کے بعد میں ہے. سیعود و کما, ان قریب یہ اسلام دوبارہ اجنبی ہو جائے گا ایسے ہی جیسے کہ پہلے تھا. یہ بڑی عظیم تاریخی حقیقت ہے. خلافت راستہ کے خاتمے کے بعد اسلام نے گرنا شروع کیا اور آج تک گرتا جا رہا ہے. اگرچہ عربوں کو تو بڑی ہوئی عظمت حاصل ہوئی, بنو امیہ کی سلطنت, بنو عباس کی سلطنت, اس وقت کی دنیا میں سب سے بڑی سلطنت بنو عباس کی, اسلام بڑی ہوئی. اب تو جس کی لاٹھی اس کی بھینس, اس کے وقت طاقت اس کی حکومت ہوگی, امر ہوں شیرا بہن ہوں ختم ہوا تھا. تو سیعود ان قریب اسلام جو ہے پھر اجنبی ہو جائے, فتوبہ للغرباء, تو مبارکباد اور تہنیت ان کے لیے ہے جو خود غریب ہو جائیں. اسلام غریب ہو جائے تو اس کے ساتھ اس کے دامن سے چمتے رہے, چاہے دنیا کہے اگلے وقت ہو گیا یہ لوگ انہیں کچھ نہ کہو, یہ تو ان کی کوئی حیثیت نہیں, وہ فکر کچھ آپ پر, یہ اس دور میں پردے کی بات کرتا ہے, اس کا دماغ خراب ہوا ہے. تاکہ آپ کو لوگ جو ہے اس اعتبار سے اگر آپ سے نفرت بھی رکھے, مجھے یہ خطاب ملا تھا, دی موسٹ ہیٹڈ پرسن امنگ دا ایجوکیٹڈ لیڈیز آف پاکستان, پاکستان کی پڑھی لکھی خواتین میں سب سے زیادہ قابل نفرت رکھی ہے. یہ پردے کی بات کرتا ہے, یہ سیگریگیشن کی بات کرتا ہے, یہ صدر کی بات کرتا ہے, تو اجنبی ہو جائے ٹھیک ہے. ہمیں اجنبی رہنے ہی کے اندر آخر نظر آتی ہے, ہم زمانے کا ساتھ نہیں دیتے, وہ نہیں کہ چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی نہیں, زمانہ بات کرو سادت تو ماں زمانہ سکے, یہ نہیں کہ زمانہ بات کرو سادت تو ماں زمانہ بھی ساتھ, زمانہ اگر تمہارے ساتھ موافقت نہیں کر رہا تو تم موافق ہو جاؤ زمانے کے فرکشن تو ختم ہو جائے گی نا. نہیں زمانہ تمہارے ساتھ موافقت نہیں کر رہا تو وہاں سے لڑو. اب اس کا جو ہے نتیجہ ایک نکلا ہے وہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول. وقال ابن عمر رضی اللہ عنہما یقول, عبداللہ ابن عمر سے کہا کرتے تھے, اب اسے بھی ہم حدیث کہیں گے اگرچہ یہ اصل کہلاتا ہے, حضور کا قول, حضور کا فعل, حضور کی تقریر, یہ ہے خبر اخبار. کسی صحابی کا قول, کسی صحابی کا عمل, کسی صحابی کی تقریر, یہ ہے اثر آثار. اخبار آثار جمع کرے تو حدیث بن جائے گا, ساری سب حدیث ہیں. فرماتے ہیں حضرت عمر اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے, کانا ابن عمر رضی اللہ عنہما یقول اذا امسیتا فلا تنتظر الصباح, دیکھو جب تمہیں شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کرنا. یہ نہ سمجھنا کہ صبح بھی لازمت ہوگی, کیا پتا رات کے دوران بلاوا آ جائے. ہر دم پاب رکاب رہو, چلنے کے لیے تیار. اذا امسیتا فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء, اور صبح نصیب ہو جائے تو شام کا انتظار نہ کرو. یہ نہ سمجھنا کہ شام ضرور اسی زندگی میں آئے گی, اسی دنیا میں آئے گی. اس درجے انسان دنیا سے ذہن اور قلب لا تعلق ہے. اذا امسیتا فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء فخذ من صحتك لمرضك, اور اپنی صحت کا وقت جو ہے اللہ نے دے رکھا ہے اس میں سے اپنے مرض کے لیے کچھ کر لو. مریض ہو جاؤ گے تو کچھ نہیں کرتے ہو, کبھی صحت دے رکھی غنیمت سمجھو. اِلْتَنِمُوا خَمْسًا قَبْلَ خَمْسٍ, یہ مضمون آیا ہے, پانچ چیزوں سے پہلے پانچ چیزوں کو غنیمت سمجھو. مرض سے پہلے صحت کو غنیمت سمجھو, موت سے پہلے زندگی کو غنیمت سمجھو, مفلسی سے پہلے اگر اللہ نے فراغت دے رکھی اسے غنیمت سمجھو. وہ بن حیات کا لے موت کا, اور اس اپنی زندگی سے موت کا لیے سارا سامان پیدا کرو. یہ ہیں دو حدیثیں جو آج ہم نے پڑھی. یہ گویا کہ عملی اعتبار سے جو دین کا نظام ہے اس کے دو پہلو ہمارے سامنے آ گئے. اللہ تعالی ہمیں دین کا فہم بھی عطا کرے اور یقین قلبی والا ایمان عطا کرے, اور جو ہمارے فرائض ہیں بحیثیت مومن ان کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. فصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وبارک وسلم تسلیما کثیرا.